الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، جب سے دنیا اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی اور حضرات انبیاء کرام کے ذریعے رشد و ہدایت کے طریقے کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے جاری فرمایا اور وقوع قیامت تک، قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم یہ بتاتی ہے اور قرآن مجید کی تعلیم کے تناظر میں اور قرآن مجید کے ان جملہ دعووں کی حقیقت پر انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ روئے زمین پر سب سے بدترین گروہ یہود کا رہا ہے. یہودی گروہ جو انسانی حیات، انسانی معاشرت، انسانی اخلاقیات اور انسانوں کے ذہن و فکر کے اندر محبت و جذبات کے جو تقاضے رہے ہیں اپنے مقتدا کے لیے، اپنے رہبر کے لیے، ان زندگی کے تمام تر فضیلت کے شعبوں کے اندر جس نے سب سے پہلے لوگوں کے اندر حق کے خلاف اور نفس کی پیروی کرنے پر جس طبیعتوں کو شیطان نے سب سے پہلے گمراہ کیا، وہ یہود رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ جو آج بھی من گڑھت بائبل کے اندر جو موجود ہے، جو لگے لپٹے چند الفاظ ہیں، تو آج کل کی بائبل بھی اگر آپ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ جس انداز میں اس میں ان نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام. اس کے مقابلے میں ان کی تقدیس، ان کی شان کو جو قرآن مجید ذکر کرتا ہے وہ بیان سے باہر ہے. داؤد علیہ السلام سے متعلق اس من گھڑت اور دور حاضر کی سب سے فرسودہ کتاب جو اللہ کی صحیح کتاب میں رد و بدل کر کے جس کو مقدس انجیل کہا جاتا ہے، اس کو مقدس کہنا بھی ایک بہت بڑا عیب ہے اس وقت، کیونکہ اس میں جو انبیاء کے متعلق توہین آمیز جملے، خدا سے متعلق حضرت داؤد علیہ السلام پر زنا کے الزامات، حضرت لوط علیہ السلام پر زنا کے الزامات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شدید توہین، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جن کو جلانا ہے تو اپنے گھر کی بائبل کو سب سے پہلے جلائیں. اور وہ کوئی تبصرے سے باہر بھی نہیں ہے, لوگوں کے سامنے ہے کہ آج بھی اگر آپ موجودہ فرسودہ انجیل کو اٹھا کر دیکھیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ مقدس اس وقت رہی ہے جب تک وہ انبیاء پر اتری, لیکن انہی انبیاء انہی اخلاقی اور انہی اقدار جو اخلاق سے متعلق تھی جب اس کو پامال کر دیا گیا تو اب تقدس کس شے کا نام ہے؟ کہ توہین الوہیت کا نام تقدس ہے, کہ توہین انبیاء کا نام تقدس ہے, کہ معاشرے میں بربریت, زنا, شراب نوشی اور عورتوں کو اس اعتبار سے آزادی دینا کہ بچہ اپنی ماں کا تو نام جانتا ہو باپ کا نام نہ جانتا ہو, تو اس قسم کی تحریفات کر کے پوری کتاب کو بدل دینا, تو اس کو مقدس انجیل کہنا جو میڈیا پر ہمارے منافق قسم کے اسکالر کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ بھی اس کتاب کی بڑی شدید توہین ہے جو اصل میں حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی. قرآن مجید برہان رشید اتنی بڑی حقیقت ہے کہ یہود آج تک اس کے سامنے لاجواب ہے, اور یہود نے اپنے عیب کو ڈھانپنے کے لیے اور اپنی وہ اخلاقی فرسودگی کہ جس میں انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور اپنی شہوت رانی کو رنگ دینے کے لیے اور اپنی نفس پرستی کو رنگ دینے کے لیے انہوں نے وہ تمام چیزیں انبیاء کی طرف منسوب کی, معاذ اللہ. جس طرح کہ آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام عورتوں کے ساتھ ننگا لیٹ جایا کرتے تھے مل کر کے, لا حول ولا قوت الا باللہ. لوط علیہ السلام کے بارے میں تو ایسی ایسی فرسودہ باتیں موجود ہیں کہ جس کو کوئی مسلمان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی باتیں موجود ہیں کہ جہاں پر مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک جس کو آپ زیر پا فرماتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین آپ کے جوتے, مسلمانوں کو تو دین نے تقدس انبیاء کے اس اعتبار سے سکھایا کہ اگر کسی نے حضور کی نالین کو نوعیل کہہ دیا تو اس کو واجب القتل قرار دیا گیا ہے. جس نے نبی کے لباس کو میلا کچیلا کہہ دیا وہ واجب القتل قرار پایا ہے. جس نے نبی کے ذکر کو عامیانہ طریقے سے ذکر کیا یا بد اخلاقی کی کسی بھی رسم کو کسی بھی تناظر میں, چاہے کسی مسئلے کی وضاحت کے ضمن میں ہی, اس نے اگر کسی بھی نبی, چاہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں, حضرت عیسیٰ ہوں, حضرت لوط علیہ السلام ہوں, حضرت آدم علیہ السلام ہوں, حضرت موسیٰ ہوں, حضرت عزیر ہوں, کسی بھی قسم کا ایسا لفظ ذکر کیا جو معاشرے کے اندر کسی بھی اعتبار سے بہت نچلے درجے میں بھی اگر اس میں ہلکی سی بھی توہین نظر آتی ہے تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ بندہ پھر مسلمان نہیں رہتا. تو انبیاء کے تقدس اور کتب و صحائف کے تقدس کو جس کتاب نے تحفظ بخشا ہے وہ قرآن مجید برہان رشید ہے. دور کی شائستگی, رشتوں کے آداب, شرم و حیا, مقتدا اور ماتحت لوگوں کے جو آداب اور درجہ بندی جو فطرتی طور پر ان میں رکھی گئی ہے اور جو ان کے منصب کا احترام ذکر کیا گیا ہے, میں بڑے واضح طور پر بات کرتا ہوں کہ یہ فورم صرف اس لیے نہیں ہے, آج پاکستان میں بھی اگر عیسائی بیچارہ منہ چھپائے پھرتا ہے اس وجہ سے ہے کہ اس من گھڑت توریت کے اندر کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کو لا کر وہ میڈیا پر پیش کر سکے. وہ آج بھی بیچارہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ جو پچھلی گلی میں توریت یہ انجیل بٹ رہی ہے وہ حقیقت میں تھی یا جو میں نے 2 روپے کی دکان لگائی ہوئی وہ حقیقت پر ہے. یہ تو مسلمانوں کے لیے ترہ امتیاز ہے اس امت واحدہ کے لیے کہ جس پر قرآن مجید برہان رشید وہ عظیم کتاب نازل ہوئی جس نے توریت کے اصل مضامین کو اپنے اندر رکھا, انجیل کی اس تعلیم کی حقیقت کو اپنے اندر رکھا, اور سابقہ جتنے صحائف اور جتنی کتب کا نزول ہوا اس کا جو اصل متن تھا اگر وہ تحریف کا شکار ہو گیا، لیکن جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ تمام انبیاء کی عصمت اور عظمت و اخلاق کے تحفظ کرنے والے ہیں، اسی طرح یہ عظیم کتاب پچھلی تمام انبیاء کی کتابوں کے اصل منشور کو اپنے سینے میں لیے وہ بیان کرنے والی ہے۔ اس کے لیے دعوت فکر ہر مسلمان کے لیے ہونی چاہیے۔ جو آج مختصر وقت میں دینا چاہتا ہوں وہ سورہ المائدہ کی تلاوت ہے۔ سورہ المائدہ کے وہ مضامین ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جو یہودیت سے محبت کے اعتبار سے یا نصرانیت کی محبت کے اعتبار سے، اور نہ نصرانیت اس وقت رہی ہے نہ یہودیت رہی ہے، یہودیت تو شروع سے ہی بڑا پلید فرقہ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے عیب کو ڈھانپنے کے لیے جو نصرانیت کے اندر چند سلجھے ہوئے لوگ تھے ان کے پورے خاص طریقے سے سیاسی تناظر کے اندر جو ایک لمبی تاریخ ہے، معیشت اور غربت کے اندر جکڑ کر ان کو اپنے زیر نگو اس قدر کر دیا کہ ان بیچاروں کی جو اپنی انجیل تھی وہ بھی کسی نام کی نہ لہی، اور وہ عہد نامہ قدیم کی صورت اختیار کر کے وہ توریت کے اندر ضم ہو گئی، اور پھر حال یہاں پر پہنچا کہ اب انجیل جس کو پادری یا عیسائی نصرانی کوئی اپنی چرچ کے اندر بیان کرے گا تو فرسودگی اور جہالت اور پسماندگی کی انتہا ہو گئی کہ اب وہ اسی تحریف شدہ نسخے کو بیان کرے گا جس میں یہودیوں نے اپنی قلم کاری کی ہوئی ہے۔ یعنی ان بیچاروں کا خود اقتدار بھی نہیں رہا، ان بیچاروں کی کوئی خود فکر نہیں رہی، ان کی اپنی اصل کتاب کے اندر ان کی اپنی کوئی صداقت یا اس سے متعلق جو حقیقت کے مضامین تھے اس اعتبار سے اظہار خیال کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ یہود نے اس اعتبار سے نصرانیت کو بھی جکڑ لیا، اور پھر اس کو ایک ہی صورت کے اندر، توریت اور انجیل کی صورت کے اندر، عہد نامہ قدیم کی صورت کے اندر اس کو شائع کیا، جو آج بھی آپ کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے۔ لیکن قرآن مجید برہان رشید وہ عظیم کتاب ہے، اور وہ قول فیصل ہے، اور وہ عظیم کسوٹی ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت، جس نے حضرت لوط علیہ السلام کی عصمت، جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت و وقار، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی شان و عظمت کو اس اعتبار سے جھگایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس کا دل انبیاء کی محبت سے آشنا نہ ہو وہ اگر سرسری ان کلمات کی تلاوت بھی کر لے تو اللہ کے ان مقدس بندوں کی محبت کا میٹھا چشمہ ان کے دلوں میں پھوٹ پڑتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید آداب و اخلاق کے اعتبار سے سب سے پہلے عقیدے کی تصحیح کے اندر اس چیز کو بیان کرتی ہے، اور یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے، اور سورہ المائدہ جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ عظیم سورت ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر اتری تو آج کل تو یہ بیچارے سارے ملحد اور بے دین اور اصل میں دہریے ہو چکے ہیں، جب یہ نیند سے جاگتے ہیں تو چرچ کا دروازہ کھولتے ہیں، اور جب غربت ہوتی تو اسی مرکز کو اٹھا کر بیچ دیتے ہیں۔ تو جس مذہب کے اندر اپنے مذہبی شعار اور مذہبی معیار کی سودا بازی ہوتی ہو، اور یہی بائبل گواہ ہے، یہ تو چرچ بیچنے کی بات ہے، یہ تو چند شراب کی بوتلوں پر انجیل کی آیتوں کی تبدیل کرنے کی بات ہے، یہ تاریخ موجود ہے پوری، جس کو میں وقت کے اختصار کے اندر صرف آپ کے سامنے عنوان اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ بائبل کا مطالعہ کرنے والے بہت اچھی طرح سے بات کو جانتے ہیں کہ یہ قوم تو اس قدر غدار گزری ہے کہ جو نبی کی صحبت میں بیٹھی ہے، اکثریت جو نبی کی صحبت میں بیٹھی ہے، اور وہ لوٹ کر جا کر چند پیسوں پر، چند ٹکوں پر اپنے نبی کی عزت کا اور جان کا سودا کرتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و عصمت کو الاعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد پامال کرنے کے لیے یہود کی ہاتھ پر آپ کی جان کا سودا کرتی ہے، یہ تاریخ موجود ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے اٹھایا جانا اور آسمانوں کی طرف لے جایا جانا، یہ قرآن مجید نے سورہ نساء کے اندر ذکر کیا ہے، سورہ المائدہ میں جو اتنی تاریخ پیش کی ہے۔ میں کہتا ہوں بائبل کو ایک طرف رکھا جائے اور حضرت عیسیٰ ہی کی تعریف کے لیے سورۃ النساء اور سورہ المائدہ کو ایک طرف رکھا جائے، اور ان بدبختوں کو کہا جائے کہ اگر تمہارے دل کے اندر جس نبی کا نام لینے کی تم کوشش کرتے ہو اگر اس کی اہمیت ہے تو تم خود بتاؤ کہ کس کتاب میں اور کن کلمات نے ان انبیاء کی عظمت کا تحفظ کیا ہے اور ان کے اصل منصب کو ظاہر کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں بار بار یہ آیتیں اتری ہے کہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، قرآن گزرے ہوئے انبیاء کی صداقت کی دلیل دینے والا ہے، قرآن ان انبیاء کی تعلیمات، ان کے بیان کردہ صحیح دین اور ان پر ان کی قوموں نے جو شبخون مارا، اور ان انبیاء کی شرافت و دیانت کے سامنے جو انہوں نے اپنی شہوت رانی اور اپنی نفس پرستی کے لیے ایک ایک دن کے اندر 70-70 انبیاء کو ذبح کیا، تو ان انبیاء کرام کی اصل حقیقت کو تو ان کتابوں کے اندر مسخ کر دیا گیا ہے، لیکن کون ایسی ترجمان کتاب ہے، کون سا ایسا ترجمان دستور ہے کہ جو انبیاء کی اصل سیرت کو بیان کرتا ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ایک محقق کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ روح زمین پر قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، جس نے سابقہ انبیاء کی عظمت و شان کو بیان کیا اور ان کی حقیقت کو بیان کیا۔ میری ماں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں رہی ہے، آپ دیکھیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جو یہود سے ہو کر آئی ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ میرے چچا اور میرے والد بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، اور یہ تاریخ بڑی بڑی ہے۔ انہوں نے محض تعصب کی بنا پر اس کا انکار کیا۔ اگر یہ تعصب صرف حضور سے تھا تو کچھ دیر کے لیے ہم اس پر تبصرہ کر سکتے تھے، اگر یہ اپنی کتاب اپنے مذہب کے ساتھ اتنی یگانت اور لگن کا ثبوت تھا کہ انہوں نے نبی پاک کو ہی قبول نہیں کیا، قرآن ہی کو قبول نہیں کیا، تو شاید تھوڑی دیر کے لیے کسی معاشرے کے اندر ان کو بڑے اخلاق اور بڑے قدر کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن ظلم تو یہ ہے کہ جو ان کی اپنی کتاب تھی ان کا انہوں نے کیا حل کیا، جس نبی کا کلمہ پڑھنا ان کے لیے ضروری تھا اس سے متعلق اور ان کی والدہ سے متعلق جو گندی تہمتیں لگائیں، وہ مسلمانوں کی طرف سے تو نہیں ہوئی، وہ تو یہود کی طرف سے ہوئی ہے۔ حضرت مریم کی عصمت کو، پارسائی کو انجیل نہیں بیان کرتی ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عصمت کو اور آپ کی معصومیت کو انجیل نہیں بیان کرتی، قرآن بیان کرتا ہے۔ اور انجیل کی اصل شان اور اس کتاب کی اہمیت و افادیت کو آج کی فرسودہ اور تحریف شدہ انجیل نہیں بیان کرتی، وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں، میں آخر میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور اس اعتبار سے جس وقت سورہ المائدہ اتر رہی تھی تو مدینہ کے اندر یہود ہمیشہ پس پردہ رہے ہیں، اور انہوں نے سامنے عیسائیوں کو رکھ کر باتیں کی ہے، لیکن عیسائی گروہ ان کے گھر کی خود رکھ کر کھیل ہے، کیونکہ عیسائیوں کا خود کوئی ایک مذہب اور ذہن نہیں ہے، وہ خود نفس پرستی کے اندر اور وہ خود ذاتی غرض کے اندر اور دنیا کی محبت میں اس قدر غالب ہے، یہ تو یہودی پیچھے ہیں۔ اگر یہ ہندوستان کے تابع ہوتے تو میں کہتا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ نظریہ رکھتے جو ہندوؤں نے اپنے بتوں کے بارے میں رکھا ہے، بلکہ انہوں نے رکھا تو اسی بھی فرسودہ ہے، لیکن یہ ایسی فرسودہ قوم ہے، یہ مسلمانوں کی طرح زندہ جاوید قوم نہیں ہے کہ جو اپنے منشور کی بقا کے لیے جانوں کا نذرانہ تو قربان کر دے، لیکن اصل دین، اصل منشور اور آنے والی دور کے امت اور لوگوں کے لیے اصل تاریخ کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے منصب کی ذمہ داری ادا کرے، یہ حقیقت اللہ رب العالمین نے ان کے اندر نہیں رکھی۔ ان کے اندر سب سے بڑی بدبختی یہ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ محکوم غلام قوم رہی ہے، اور اس کے اوپر یہودیوں نے ان سے پورا فائدہ اٹھایا اور ان کی غلامی اور ان کی نفسیات کا پورا فائدہ اٹھا کر اپنی ترجمانی کے لیے اپنی زبان عیسائیوں کے منہ کے اندر رکھ دی۔ اب چاہے ان کو مسیحی کہیں، عیسائی کہیں، تو نہ حضرت عیسیٰ سے کوئی ان کا تعلق ہے بیچاروں کا، اور نہ حضرت مسیح کہیں، نہ تو حضرت مسیح علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، جو خود فرسودہ بائبل اس وقت ذکر کر رہی ہے۔ لیکن جو تعلق آج قرآن مجید برہان رشید مسلمانوں کے دلوں کے اندر جوڑتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مسلمان، بلکہ جاہل سے جاہل شخص ہو، جو آج امریکہ کے اندر اٹھنے والی اس فرسودہ اور میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے قابل مذمت جملہ جو وہاں سے جاری ہوا، اس کے اظہار پر، اس کے غصے پر اور اس کے رد عمل پر جاہل سے جاہل مسلمان ہو، وہ کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں توہین سوچ نہیں سکتا، اس لیے نہیں کہ وہ امریکہ سے ڈر رہے ہیں یا گوری چمڑی سے ڈر رہے ہیں، نہیں، وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں۔ ان کے رب نے یہ آداب بتائے حضرات انبیاء کے، ان کے رب نے پابند کیا اپنے محبوبوں کے ادب و تعظیم کا، تو لہذا یہ کسی کی گالی تو سن سکتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں اللہ کے محبوبوں کو گالی نہیں دے سکتے۔ یہی بہت بڑا امتیاز ہے حق اور باطل کے اندر۔ آج مسلمان چاہیں تو ان کے چرچ کو آگ لگا سکتے ہیں، ان کی بائبل کو جلا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن علماء، دین، مذہب، حضور کی تعلیم، اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ ایک میں ظاہری نظریہ پیش کر رہا ہوں جو عوام کے اندر جوش ہو اس کا پیدا ہوتا ہے، لیکن ممبر سے، کسی ذمہ دار عالم سے، یہ صرف یہ سیاسی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ مذہبی حقیقت جو دل میں رہتی ہے اس میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ تم جا کے کلیساؤں کو آگ لگا دو، تم جا کر بائبل کو جلا دو، تم جا کر یہ معاملہ کر لو۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم کا وہ دور پاک آپ دیکھیے، جس وقت بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو یہودی اپنی جان کے در پر ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نوشتہ جاری فرماتے ہیں، فرماتے جو یہود جہاں رہ رہا ہے وہ وہیں پر ہی رہے، پہلے شاید اس کے جان مال عزت و آبرو کی اتنی حفاظت نہیں کی جا رہی ہوگی، اب جس طرح کی جا رہی ہے، اور جس وقت مسلمان ملک شام سے نکل رہے تھے تو یہی یہودی تھے جنہوں نے اپنے گھروں سے نکل کر اس بات کا اعلان کیا اور رونا دھونا شروع کیا کہ ہائے ہم سے کیا قصور ہوا جو اہل عرب ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی دور نے ہمارے ساتھ وفا کی اور ہمیں کوئی اقتدار ملا تو ہم کسی زانی، کسی شرابی اور ہماری بچیوں اور گھر والوں کی عصمت دری کرنے والے کسی بدبخت گوری چمڑی کے کسی پادری کو منتخب نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے اور ہمارے عقیدے اور ہمارے بچیوں کی عزت کے محافظ عرب کے نوجوانوں کو محفوظ کریں گے۔ یہ تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کے اعتبار سے۔ اور قرآن مجید نے یہیں پر ذکر کیا کہ لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، یہ شروع سے یہودی بڑے بدبخت رہے ہیں، اور قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا جس کو یہ چھپاتے تھے، قرآن کی آیت نے اس کو تلاوت کی صورت میں اور حقیقت کی صورت میں ظاہر کیا کہ نبیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور انبیاء نے اس کے سلسلے میں کیا اشارہ فرمایا۔ اللہ فرماتا لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل سے، نبی کچھ کہتے تھے وہ کچھ کہتے تھے، نبی یہاں دین سکھائیں وہ آگے جا کر دین کی باتوں کو تو بیچنا، وہ تو جا کر نبی کی جان کا سودا کر لیں، نبی جس بات کو ایمان سکھائے وہ جا کے ملحد بے دین کے ساتھ مل کر نبی کے بارے میں یہ کہیں کہ جناب وہ پاگل ہو چکے ہیں، ان کی عقل ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو یہودیوں نے کیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو صحابہ، حضور جس جانور پر سواری کرتے ہیں اس نے بھی حضور کی عظمت کو ایسا ظاہر کیا ہے کہ جو اسلام کی صداقت اور امانت اور راست گوئی کی تاریخ کا ایک بڑا عنوان ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوش پر سوار ہوتے تھے، یعنی وہ خچر وہ گدا جو اس دور میں سواری ہوتی تھی، جس پر حضور سوار ہوتے تھے، وہ عصمت انبیاء اور عظمت انبیاء کا ایسا محافظ رہا ہے کہ وہ جب تک پیشاب نہیں کرتا تھا جب تک کسی منافق کو نہ دیکھ لیا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جناب، اور منافقین چیدہ چیدہ ہوتے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بھرے مجمع کے اندر، کیونکہ یہودیوں نے اس وقت اپنے دلالوں کو مدینے کے اندر رکھا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی تعلیم اتنی عظیم ہے کہ اس نے مسلمانوں پر تو اثر کیا کیا لیکن اس جانور پر بھی اتنا اثر ہوا جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے تھے کہ اسے بھرے بازار میں گزارا جاتا، وہ جس کے سامنے پیشاب کرتے لوگ کہتے یہ یہودیوں کا دلال اور منافق ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کتاب کے ذریعے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے ذریعے اس جانور تک کو اتنا شور ملا۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا، لعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، جن لوگوں نے کفر کیا تو داؤد کی زبان سے علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کروائی کہ جو دین کو انہوں نے بدلا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمانی اتنی بڑی تھی، وہ نافرمانی اتنی بڑی تھی جس کی بنا پر ان نبیوں نے ان پر لعنت کی، اور اللہ رب العالمین فرماتا وکانوا یعتدون، وہ زیادتیاں کرتے تھے۔ بس اسی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج ہم ان کی مذمت کے لیے تو بیٹھے ہیں، پہلے اپنے بھی کردار کو ہم دیکھیں تاکہ آئینہ سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ جن پر لعنت کی گئی تھی جن قوموں کے اوپر۔ اور یہ اس قسم کے جو ایشو اٹھتے ہیں یہ الحمدللہ یعنی اس اعتبار سے تو قابل مذمت دل آزار باتیں ہیں، لیکن الحمدللہ یہود کے خلاف مسلمانوں کی صفیں مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جو ابن الوقت قسم کے لوگ جو ڈالر اور پاؤنڈ کے چکر میں ان کی محبت کو دل میں ڈالتے ہیں لیکن اس کا ضمیر قرآن کی محبت میں، حضور کی محبت میں کسی حوالے سے تو اتنا اجاگر ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا تحفظ ہو جاتا ہے اور اس کی بقا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ذکر کی جا رہی ہے کہ جناب القاعدہ کو تقویت ملے گی، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ القاعدہ کو تقویت کہاں سے ملتی ہے اور ان کو تقویت کس اعتبار سے ملائی جاتی ہے، لیکن ان میں جو مجاہدین واقعی میں اس منشور کے تحت جہاد کرتے ہیں میں انہیں قابل تحسین قرار دیتا ہوں۔ میں ان کے حوصلے کی اس فارم سے اپنے انفرادی طور پر داد پیش کرتا ہوں کہ واقعی میں اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے جب بربریت ہو جائے اور فلسطین میں جب مسلمانوں کو الٹی گردن سے ذبح کیا جائے، اور اب تو آپ کا نیشنل جیوگرافک چینل بھی ساری باتیں بتاتا ہے کہ فلسطین پر غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور وہ چینل جو خود ان کا ہے لیکن اس کے اعتبار سے بھی جو رتی بھر جو حقیقت وہ واضح کرتا ہے، اس اعتبار سے آپ دیکھیے جو مسلمانوں پر ظلم اور اذیت وہاں پر ڈھائی جا رہی ہے، تو اگر وہ خودکش حملہ کرے وہاں پر تو اس میں کون سی بری بات ہے جب اس کو زندگی کی ساری حرمتیں اس کے لیے ختم کر دی گئی ہیں اور زندگی کی رمق ختم کر دی گئی ہے اور اس کے لیے مذہبی اور اخلاقی تمام شعار ختم کر دیا گیا ہے، وہ بیچارہ اگر اپنے مذہب کے لیے ان پر برس پڑتا ہے تو یہ شرم کون سی قباحت ہے اور اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، بہت ہی اچھا کرتا ہے۔ لیکن ہاں پاکستان کی ریاست کے اعتبار سے یہ اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر مسلمان بستے ہیں، اور ایک ریاست یہ ایک ایسی عظیم ریاست ہے جہاں پر اقلیتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ حکمران اپنی عزت کے خیال نہ رکھیں لیکن مسلمان الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے دین کے پابند ہونے کے اعتبار سے اقلیت کا خیال رکھتے ہیں اور ممبر و محراب سے ان کی تمام معاملات کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کے ان حملوں کی ہم تعریف ہی کریں گے، داد و تحسین ہی دیں گے، ان مجاہدین میں برکت کی دعا ہی ہم کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس گروہ کو مزید کشادہ سے کشادہ کرے، اور یہود و نصارہ کی کمر توڑنے پر جس طرح وہ اسرائیل پر مصر ہے، اللہ ہمیں بھی کوشش دے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ان کی امداد کریں تاکہ اسرائیل کی ناک خاک آلود ہو اور قبلہ اول کو آزادی نصیب ہو۔ یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، دعا کے ساتھ ان نوجوانوں کی تائید سے بھی ہوگا جو فلسطین کی سرزمین پر مسلمان کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو بات تھی جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی، میں آپ کی خدمت میں آخری میں عرض کروں کہ انہوں نے کیا کیا تھا جس کی بنا پر انہیں لعنت کی گئی۔ اس میں غلط عادت یہ تھی کہ وہ نبیوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور جب نبی ان کو امر بالمعروف و نہی المنکر کرنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے اور وہ جا کر لوگوں کو روکتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، تو صبح کو منع کرتے تھے، شام کو انہیں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے تھے۔ توبہ استغفر اللہ، صبح میں ان کو منع کرتے، رات میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، آج ہم اپنا حال دیکھ لیں۔ یہود کے اندر سب سے بڑی برائی قول اور فعل کا تضاد تھا، قول اور مل کر کہیں قول اور فعل کا تضاد تھا۔ وہ بات دینداری کی کرتے تھے لیکن جو دین کی علامات کو مسخ کرنے والا ہو، جس طرح کہ آج کل یہودیوں کے کچھ دلال جو مرزائی کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور وہ ایک باقاعدہ یہودیت کے تحت پاکستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور غلام مرزا احمد قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ وعلی جماعتہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا اور جیسی جماعتیں جو یہاں پر کام کر رہی ہے۔ تو لہذا قرآن کے نظریے سے اپنے آپ کو جوڑیے، محبت اس سے کریے جو قرآن سے محبت کرے، دین سے محبت کرے اور اچھائی سے محبت کرے۔ آپ اگر ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ ہم بگاڑنے کی بات کر رہے ہیں، بگاڑنے سے مراد سوشل بائیکاٹ ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، تو یہودیانہ عادت اپنے اندر پیدا نہ کریں جس وجہ سے ان پر لعنت ہوئی تھی۔ وہ یہ کیا تھا کہ چلو اپنے برادری کا تو ہے چائے پی لیتے ہیں، کیا جاتا ہے، چلو کل اپنا کام تو نکال دے گا، کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے اندر عادت تھی جو بڑے واضح سادے اور کھلے ہوئے الفاظ میں جمعۃ الوداع کے اندر قرآن کا یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ جو قول اور فعل کا تضاد تھا ان غداروں کے سامنے جو دین کے غدار تھے، جو علی الاعلان اللہ رب العالمین کی حدود کی پامالی کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، بد اعتقادی کو عام کرتے تھے، بد مذہبوں کو پروموٹ کرتے تھے، اور بعض ان میں، آخری جملہ سن لیجیے، بعض ان میں قارون تھے۔ ایک تھا فرعون، ایک تھا قارون، مل کر کہیں، ایک تھا فرعون، ایک تھا قارون۔ فرعون وہ تھا جو حضرت موسیٰ کے سامنے لڑ رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ اپنی غیرت ایمانی سے جن لوگوں کو تیار کرتے تھے، تو قارون تھا فرعون کا دلال، فرعون اس کی جیبوں کو رات کو گرم کرتا تھا، وہ جا کر لوگوں کے گھروں میں پیسے دیتا تھا، اتنی بڑی سرکار ہے فرعون، تم ان سے لڑو گے موسیٰ کے کہنے پر؟ وہ کہے ہم لڑ تو نہیں رہے، موسیٰ کی بات اچھی ہے، ہم موسیٰ کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہ رہے. تو کہا یہ بھی غلط ہے، موسیٰ خود بھی ایسا ہو جائے گا، معاذ اللہ تمہیں بھی ایسا کر دے گا، اور تم جانتے نہیں فرعون کی طاقت کتنی، وہ کیا کرے گا. تو آج ہمارے معاشرے میں فرعون تو بہت اوپر نظر آتے ہیں، لیکن ان کے قارون ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے خدا کا خوف ہمارے دل سے نکال کر، جہنم کا خوف ہمارے دل سے نکال کر، کہ ہم خدا کو جواب کیا دیں گے، ہمیں زندگیاں کس لیے دی گئی ہیں، اس کی حقیقت کا خوف ہمارے دل سے نکال کر ہمیں دنیا کا دلدادہ بنانے کے لیے فرعونوں کا خوف بٹھاتے ہیں. بہت واضح طور پر آپ میرے اشارات سمجھ رہے ہوں گے، نہیں سمجھے تو میں نام بھی لے سکتا ہوں. تو آپ بڑے کشادہ دلی کے ساتھ اس ایشو پر یہ عہد کریں کہ یا اللہ جو ہم کہیں گے اس پر ہم عمل کی توفیق عطا فرما، سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور حق تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اور ہماری اہل و عیال اور جہاں تک ہماری بساط و دوست احباب تک اس کو حق کو نافذ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. لیکن جو لوگ برملا جان بوجھ کر دنیا کے نشے میں حق کی اقدار کو پامال کریں اور پھر بھی وہ باطل کا ساتھ دیں، تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے ان سے احتجاج کرنے کی توفیق مرحمت فرما. کہ سلام دعا تو ہم کم کر سکتے ہیں، ملنا جلنا تو ختم کر سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو حضرت موسیٰ کے غیرت مند صحابہ نے کر کے دکھائی، جو حضرت عیسیٰ کے غیرت مند مٹھی بھر صحابہ نے کر کے دکھائی، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے منافقین کے سامنے کر کے دکھائی. تو ہم آج کے دن مسلمانوں کی اس دل آزاری پر مذمت بھی کرتے ہیں، اور وقت اور حکومت سے، یہ تو ایک میں رسمی جملے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے عمل سے بھی اور حکومت کے سامنے بھی اس احتجاج کو پیش کرتے ہیں کہ اس سے جہاں پر تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور یہ دل خراش بات سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں، اس کا فوری نوٹس لیا جائے، ورنہ وہ دن بعید نہیں کہ پاکستان کے علماء جہاد کے فرض ہونے کا فتویٰ دے دیں. کیونکہ جب حالات تنگ کر دیے جائیں گے تو اس کے بعد جب ہر گھر سے غازی علی الدین اور غازی علم الدین کے اٹھنے کے فتوے دے دیے جائے، تو اس وقت علماء کو مطعون نہ کرنا، اور وہ دن بعید نہیں کہ علماء خود اپنی مسجدوں سے جہاد کی تحریکیں چلائیں گے. اگر اس چیزوں کو روکا نہ گیا، لحاظداری نہ رکھی گئی، تو اب تو زبان کی بات ہے، الحمدللہ ہم اپنی خون کا آخری قطرہ تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن کسی گندے شخص کی گندی نظر کو قرآن کی طرف بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی رضا کے لیے مذمت کر دیں. اس کی آ کے آپ تیار ہیں؟ ہاتھ نیچے نہ رکھیں، یہ میمن پالیسی نہیں، یہ مسلمانوں والی پالیسی کریں. آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ تمام مسلمان ہاتھ اٹھائیں اس کے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین. قرآن کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کا درد پیدا ہو، اور قرآن ایسا کلام ہے جو آپ کے سامنے حق اور باطل کو خود بخود واضح کرے گا. اللہ رب العالمین اس جمعۃ الوداع کو ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کا سبب بنائے، اور صراط مستقیم کی جانب رغبت دلانے کا سبب بنائے. یہ اعتکاف ہمارے اندر تربیت کا سبب بنے، یہ روزے یہ تراوی ہمارے لیے تبدیلی کا سبب بنے. ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ہم غریبوں کا ساتھ دیں، ہم سسکی ہوئی انسانیت کا ساتھ دیں، ہم مصطفی و پیغام لے کر اخلاق کی اقدار جو زمین میں پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس کو اپنے وجود سے اپنی فکر سے اس معاشرے کے اندر امن کو پھیلانے کے لیے، اس معاشرے کے اندر اخوت کو پھیلانے کے لیے، اس معاشرے کے اندر بھائی چارگی کو پھیلانے کے لیے ہم اس کے اندر کلیدی کردار پیدا کریں. اور یہ سیاسی فورم سے نہیں ہوگا، یہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے سے ہوگا. قرآن کی تعلیم عام ہو گئی، امن خود ہی عام ہو جائے گا، خوشی خود ہی عام ہو جائے گی. جو ہم کہہ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور یہود جیسے منافق تھے، یا اللہ ان کی منافقت سے ہمیں محفوظ فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.